پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور مثال، آپ کا کسی سے اختلاف ہے، آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، یعنی کوئی آپ کا مخالف بن گیا، کوئی دشمن ہو گیا آپ کا، آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے الجھے نہ، اپنا کام کرتے رہیں، اپنے آپ کو بڑھاتے رہیں. لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، جس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اس کے خلاف ایسے وار شروع کر دیتے ہیں، اپنی تعمیری صلاحیت بھی گنواتے ہیں، اپنی غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں، غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس کے خلاف تخریبی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی تعمیر آپ کرنے کے میدان کی بجائے ایک بیکار میں دوسرے سے الجھ کر خود کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کو بھی مزید دشمنی پہ آمادہ کرتے ہیں. کسی سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کرنے کے بہت سے مواقع موجود بھی ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں پہلے اس پہاڑ کو توڑو، اس پتھر کو ہٹاؤ، پھر میں چلوں گا. حالانکہ آپ بائی پاس کر کے بھی جا سکتے تھے. وہ ہٹ جائے تو میں آگے بڑھوں گا، وہ نہیں ہٹتا تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا. ضد، ہٹ دھرمی، انا کا مسئلہ. زندگی کے بہت سے میدانوں میں ہم اسی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. فدلاہما بغرور فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما. اچھا، شیطان کا طریقہ کار دلاہما بغرور، دھوکے سے پھسلانا، آہستہ آہستہ ایک چیز کی طرف لانا، غیر محسوس طریقے سے موڑ دینا اور مسلسل کوشش کے ساتھ. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے اس دھوکے میں آ جاتا ہے. اب پھر شیطان کا وار کیا ہے، اس کی کوششوں کا ہدف کہ انسان بے حیا ہو جائے. جب حیا نہیں رہے گا تو ایمان نہیں رہے گا. شیطان کا جرم کیا تھا، غلطی کا اعتراف نہ کرنا. شیطان انسان کے اندر بھی یہی احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ غلطی کو نہ مانو. چھوٹے کو بھڑکاتا ہے کہ بڑے کا لحاظ نہ کرنا. حقدار حق مانگنے آتا تو اسے حق دینے نہیں دیتا. کوئی اللہ کا بندہ دین کا نام لے کر اٹھے تو لوگوں کو اس کے خلاف ورغلانا شروع کر دیتا ہے. اور شیطان کے بہکاموں سے ہر جگہ فساد اور بدامنی کا نمونہ بنتے بنتے ایک دشمنی کی فضا دنیا میں قائم ہو جاتی ہے. یہاں میں چند باتیں یہ کروں گی کہ فدلاہما بغرور کس طرح ہوا، بہکایا کس طرح شیطان نے. یہ جو میں آپ کو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سنانے والی ہوں، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے، تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس یعنی ابلیس کس طرح تلبیس کرتا ہے. تلبیس کا کیا مطلب ہوتا ہے، شبہ میں ڈالتا ہے، وسوسے کیسے ڈالتا ہے، غلط کام کیسے کراتا ہے. اس کے سٹیپس انہوں نے بیان کیے اور بڑے ہی زبردست ہیں. ہر سٹیپ کے ساتھ ہم ذرا اپنے آپ کو جج کریں. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت زبردست کتاب ہے. ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اچھی ہے پھر بھی. اس کا خلاصہ ہے ایک باب کا، ابلیس کس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے، کس طرح اس کو پھسلاتا ہے، کس طرح دھوکے کے ساتھ اپنے ڈھب پہ لے جاتا ہے. سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے. اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوگا، انسان کے ہر نیک عمل خود بخود ضائع ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب انسان نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے، بس شرک کر لیا اور اس سے بے فکر ہو گیا. کیونکہ شرک کے ساتھ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اکثریت کا دین شرک ہی رہا ہے. دنیا کے کس سے میوزیم میں چلے جائیں، مشرق میں یا مغرب میں، کہیں چلے جائیں، آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران سب سے زیادہ نکلنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بت. بت پرستی سب سے عام مذہب رہا ہے، شرک میں مبتلا کرنا. اگر اس میں وہ ناکام ہو جائے تو دوسرا ہتھ کنڈا بدعت میں مبتلا کرنا، دوسرا ہتھ کنڈا بدعت میں ڈالنا. بدعت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی. بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. کیا ہوتی ہے بدعت؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا، نئی ایڈیشن. جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہیں نہ فرمائے ہیں، ان کو خود سے شروع کر بیٹھنا. اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہاں وہ بظاہر کتنی خوبصورت کیوں نہ. وہ کل دلالہ فی النار، ہر گمراہی آگ میں. اب اگر کوئی شخص الحمدللہ شرک سے بھی بچ گیا، بدعت سے بھی بچ گیا، اور اس کے دل میں سنت کی بڑی محبت ہے اور غلط طریقوں کی نفرت ہے، تو تیسرا درجہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنا. ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں. سمجھ میں آئی یہ بات آپ؟ کس کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے؟ جس کی اور لوگ پیروی کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس کی بات مانتے ہوں. ابلیس کو اس سے بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں. جو شرک اور بدعت سے بچ جاتا ہے اسے بڑا گناہ میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں عام کریں. ہاں فلاں جو بڑا درس دیتا تھا، وہ پتہ وہ ایسے اور ایسے جھوٹ بولتا ہے، وہ تو غیبت بھی کرتا ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیرخواہی کے جذبے کی بجائے ابلیس کی معاونت ہو. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہے، تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اگر اس درجے پر ابلیس کسی بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سے چھڑی ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کے بہت بڑی آگ بن جاتے ہیں. ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کر کے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھنے لگتا ہے، ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ تو انجام سے ڈرتا ہے، لیکن یہ تو ڈرتا بھی نہیں کہ چھوٹا سا گناہ ہے. بڑا گناہ ہو جائے نا تو انسان کو ندامت بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ انسان دلیر ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ تھوڑی سی تو لیٹ ہوئی نماز، کیا ہوا جو آنکھ نہیں کھلی، کیا ہوا جو یہ باقی سب بھی تو یہ کرتے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دینا تاکہ وہ اکٹھے ہو کر اس کو لے ڈوبے. اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. پانچویں درجے میں وہ ایسی چیزوں میں مصروف کرواتا ہے جو مباح ہیں، جن کے کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان. اس طرح بے فائدہ کاموں میں پڑ کر اچھے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. او کتنی زبردست بات ہے یہ. پہلے درجے پہ شرک میں ڈالتا ہے، اس سے بچ نکلا، دوسرے میں بدعت اس سے بھی بچ نکلا، تیسرے میں کبیرہ گناہ اس سے بھی بچ نکلا، چوتھے میں صغیرہ گناہ اس سے بھی بچ نکلا. اب کیا ایسے کام کرواؤ کہ جس سے جو جائز میں آتے ہیں مباح میں لیکن ان کا ثواب کوئی نہیں خاص، کوئی بہت مفید کام نہیں، اس میں اتنا مصروف کرتا ہے کہ پھر فائدہ مند کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، یعنی انسان اپنے لمحات کی قیمت ہی نہیں جانتا، پھر کم اجر والے کاموں میں مصروف کرتا ہے، یعنی بڑے اجر کے کاموں کو چھڑا کے کم اجر کے کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ کچھ تو ٹانگ کھینچو کہ آگے زیادہ نہ جا سکے. یہاں تک کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے، یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہو جائیں. یعنی کم اہم کاموں میں مبتلا، مثلا ہم بعض اوقات بڑے مصروف نظر آتے ہیں، بڑے مشغول ہیں، ٹائم ہی نہیں، کیا کریں، بڑی مصروفیت. لیکن اگر غور فرمائیں، مثلا آپ لوگوں کی یہاں سے 1:30 بجے چھٹی ہو جاتی، گھر پہنچنے میں ہو سکتا ہے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے. اب یہ بیچ کا رستہ آپ صرف پریشانی میں گزار رہے ہیں کہ ابھی گھر نہیں آیا، ابھی گھر نہیں آیا، حالانکہ اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا تھا، سبق یاد ہو سکتا تھا، کوئی اہم کاموں کی لسٹ بن سکتی تھی، کچھ بھی، کسی بھی طرح. ہمارے ایک کولیگ تھے یونیورسٹی میں، وہ ایک رسالہ نکالتے ہیں اسلام اور عیسائیت، بہت اعلیٰ درجے کے مفکروں میں سے ہیں. ان کا گھر اسلام آباد سے کافی فاصلے پر، حسن عبدال ایک جگہ، اگر کسی کو تھوڑا آئیڈیا، وہاں پر وہ رہتے تھے. بہت لوگوں نے کہا آپ شفٹ ہو جائیں اسلام آباد، اتنا آپ پہ کام ہوتا ہے تو آپ کے اتنا وقت بسوں میں گزر جاتا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے جاتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس سفر کو پسند کرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی پوری لائبریری اس سفر میں پڑھ ڈالی، کیونکہ اگر میں سفر میں نہ ہوں لوگ مجھے نہ چھوڑیں. میں سفر میں ہوتا ہوں اور گاڑی پہ بیٹھتے ہی جو پڑھنا شروع کرتا ہوں، تو جب سٹاپ آتا ہے تو میں اتر جاتا ہوں، اور بعض اوقات پوری پوری کتاب ختم ہو جاتی. عقل مند انسان ہے نا، اپنا پورا کتب خانہ صرف آنے اور جانے میں پڑھ ڈالا، بے شمار کتابیں ان کے پاس. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس سفر سے فائدہ اٹھایا؟ ہم صرف جل کڑ کے وقت ضائع کرتے. اچھا، پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ 2 بجے گھر پہنچ گئے، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اب آپ آرام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب اٹھے ہیں، اب چائے پی رہے ہیں، اثر پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے 5 یا 6 بھی بج گئے. یہ 4 گھنٹے میں آپ کبھی گنے کتنے کام کیے آپ نے؟ کبھی گنا تو کریں. کچھ بھی نہیں مفید کام کیا ہوتا. ٹھیک ہے آرام کرنا ضروری ہے، لیکن کیلولہ کوئی گہری نیند لینا کا نام نہیں ہے. پورا وقت ہمارا کیا ہوتا ہے، کبھی یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں کرنے، کبھی اس سے قصہ کرنے، کبھی فون پکڑ لیتے ہیں، کبھی چیزیں اٹھا کے رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، کبھی کچھ کبھی کچھ. اگر ان کاموں کی کسی دن بیٹھ کے خود لسٹ بنا لیں، آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے غیر ضروری کام کر رہے تھے. کبھی ہماری ایک مووی بنا کے ایکشن ری پلے کر کے دکھائی جائے تو ہم خود شرمندہ ہو جائیں کہ یہ کر رہے تھے ہم. کبھی کبھی سوچا کریں کہ آخرت میں اس گھنٹے کو جب دکھایا جائے گا تو کیسے دیکھوں گی. اس وقت انسان سے کاش ایک لمحہ مل جائے کہ توبہ کر لوں. آج گھنٹے ہیں توبہ کرنے کے لیے لیکن احساس ہی نہیں. تو شیطان کا یہ ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان کو امپورٹنٹ کام کے لیے وقت نہیں نکالنے دیتا، غیر اہم کاموں میں الجھائے رکھتا ہے. نفس کی مرغوبات میں بعض اوقات سستی، ریلیکس کرنا، ادھر لیٹ، ادھر اٹھ، ادھر جا، وہ چائے پی لے، وہ کر وہ کر. جب آپ گھر پہ ہوتے تھے، ابھی تو آپ 8:30 بجے 8:30 آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ گھر پہ ہوتے تھے تو آپ سوچیں کہ اس وقت تک کیا کر لیتے تھے. جتنے میں آپ کا تجوید کی کلاس ہو جاتی ہے اور اچھا بھلا قرآن آپ سیکھ رہے ہیں، 9 بجے تک آپ کیا کرتے تھے گھر میں؟ کچھ چلے کرتے بھی ہوں گے لیکن اتنا مفید کام نہیں. لہٰذا اپنے آپ کے لیے مفید کام تلاش کر کے رکھا کریں، ٹارگٹ پہ رکھا کریں، یہ کرنا، یہ کر کے چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، باندھے رکھیں. جب تک ہم اپنے آپ کو باندھیں گے نہیں نا، کام نہیں کر سکتے. پھر کیا کرتا ہے وہ کہ بعض اوقات انسان کو جب دیکھتا نا بڑا ڈٹرمنڈ ہے، نیکیاں کرتا ہے، کہتا کرتے جاؤ کرتے جاؤ، 70 کر لیتا نا، ایک ایسا کام کرا تھا سب ضائع کر، ایک دفعہ دعویٰ کرو واہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ، سب ضائع. ریاکاریاں کروا کے، دکھاوے کر کے، بڑی بڑی بڑکے مار کے انسان سب کیا دھرا ضائع کر کے بیٹھ جاتا. لکھتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا. یعنی شیطان کے جو ہتھکنڈے وہ وسوسے ہیں نا، وہ گزرتی ہوا کہاں سے پتہ چلتی سرسراہٹ سے. ایسا نور جو وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق کام کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے اعمال جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے. کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول کے وارثوں، آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے. مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، وہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے. یعنی یہ باتیں علم و حکمت سے احساس ہونے لگتی، وہ ہے ہی نہیں. ہاں ساری زندگی ہم کن کن شغل میں مصروف رہتے ہیں. اور آخری چیز، اگر بندہ ابلیس کے مذکورہ بالا تمام چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ صغیرہ ہے، اور نہ غیر مفید ہیں، بلکہ کیا ہے، بڑا ہی مفید کام کر رہا ہے انسان، بہت مفید کام کر رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے بندے پر وہ اپنے جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو لگا دیتا ہے، اس کا پیچھا کرو، اب میں تو ہار گیا، تم سب مل کے اس کا پیچھا کرو، جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا، اسے وائلنٹ اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والا کہنا، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا، اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا اور اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا اور پریشان کرتا ہے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. ظاہر ہے اگر روز آپ ایک نئی بات سن لیں، روز ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوں، آپ کہاں سے کوئی اچھا کام کر سکتے؟ آپ کا دل تو غم سے بھرا ہوا ہے، کیسے کوئی نیکی کی بات نکلے؟ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے. اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے، اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. آپ دیکھیں کہ یہ خلاصہ نا آخری ہتھکنڈا اس کا، کہ جب ایک انسان شرک میں نہیں مبتلا ہوتا، اللہ اس کو علم کی روشنی دیتا، اسے پتہ چلتا یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، کبیرہ نہیں کرنا، کبیرہ گناہوں میں نہیں پڑنا، یہ حرام ہے، یہ بھی بچنا ہے، یہ بھی بچنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ اللہ نے پسند نہیں کیے. صغیرہ سے بھی بچتا ہے کہ یہ مل کے بڑا بن جائیں گے، احتیاط برتتا ہے زبان کے استعمال میں، قلم کے استعمال میں، معاملات میں، مال کے استعمال میں، ہر چیز میں. اور پھر اس کے بعد اگلی ترقی کیا ہوتی ہے انسان کی، کہ انسان اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند کاموں میں گزارنے لگتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. اب ایک طرح سے یہ بندہ شیطان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا، ابلیس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی طرح اس کو ورغلا نہیں سکا، وہ اس کے ہاتھ سے نہیں لگا. اب بھی ابلیس پیچھے نہیں ہٹتا، اب وہ کیا کرتا ہے، اکیلا نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. شیطانوں اور جنوں کا، انسانوں کا گروہ اس بندے کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اس کو پریشان کرو، پریشان کن باتیں کرو اس سے. کیونکہ جو شخص ان سارے مرحلوں کو پار کر لیتا ہے نا، وہ ایک مفید انسان بن جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، سب کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، کوئی بات کر کے اسے پریشان کر رہا ہے، کوئی خط لکھ کے پریشان کر رہا ہے، کوئی کسی اور طرح سے، تاکہ اس کا دل غمگین رہے ہر وقت. اور جب یہ غمگین رہے تو پھر اس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، یہ الجھا رہے اسی میں. اور آپ سب نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا، کم از کم میں تو اس کا روز ہی مشاہدہ کرتی ہوں. کوئی دن ایسا نہیں، یقین مانے، کہ جس دن کوئی نہ کوئی خط، کمنٹ، سجیشن ایسی نہ موصول ہو کہ جو دل پہ ایک تیر کی طرح جا لگے. لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کے لیے بھی بہت اچھی ریزسٹنس دی ہوئی ہے کہ وہ اندر آنے سے پہلے باہر سے ہی ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اندر بھی جاتا ہے، تھوڑا سا وقت لیتا ہے اس کا زہر. جیسے کوئی آپ بھول کے کڑوی چیز کھا، وہ بادام کڑوا کھا بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کڑوا بادام کھانے سے؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے زبان کا مزہ چینج ہونے میں، چاہے کلیاں کرتے رہیں آپ. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں، ہم سب کے ساتھ ہے، کہ جب ہم ایک چیز سے بچتے ہیں دوسرے سے، یہ جدوجہد ہے نا کہ یہ نہیں کرنا، وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا، دعائیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ کرے، یہ غلطی چھڑا دے، یہ عادت بد چھڑا دے، اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچا لے. یہ سب کچھ کر کے جب انسان تیار ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ بتائے، تو پھر یہ جلغاریں آتی. اور یہ مکمل طور پر ابلیس کا فتنہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی فضا بن جاتی ہے کہ جو آپ کو متاثر کرتی رہتی. لیکن ایک اور بات ہے، جتنی زیادہ آپ مار کھا لیتے ہیں نا، اتنے ہی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. ابتدا میں جب آپ کو کوئی چھوٹی سی بات کہتے تو آپ ایک دم سینسیٹیو ہو جاتے، یہ کیا کہہ دیا، نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں. پھر انسان سوچتا میں اس کو یہ لکھوں گا، یہ بولوں گا، یہ کہوں گا. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، جو جس کا دل چاہے کرے، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے. اور انسان یکسوئی سے چلتا چلا جائے. لیکن یاد رکھیں کہ اس کام کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جب کبھی ایسی کوئی چیز آئے، ابھی دو دن پہلے ہی الحمدللہ مجھے ایسی فیلنگ آئی تھوڑی سی، تو میں نے فوراً کیا کیا، گئی وضو کیا اور آ کے دو نفل صرف اس چیز کے پڑھے، یا اللہ مجھے شیاطین جن و انس کے شر اور وسوسوں اور فتنوں سے بچا. میں صرف آج سوچ سے یہ دو نفل اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے ان کے شر سے بچا. مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہونے والا، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا نا. اور میں نے یہ عمل کیوں کیا، مجھے وہ حدیث یاد آئی. ایسا تھا نا، آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھے، کوئی بات خیال آ گئی، اچھا فلاں نے یہ کہا. پھر انسان سوچتا ہے پریشان، قلم چھوڑ کے بیٹھ جائے، کتاب چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے وہ یاد آ گئی حدیث کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء سے پوچھا کہ گزر نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھ لی. یا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے جن و انس کے شیاطین سے پناہ مانگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اٹھو، نماز پڑھو اور جن و انس کے شیاطین کے فتنوں سے پناہ مانگو. تو کبھی کبھی ایسی نماز بھی پڑھنی چاہیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا حل صرف یہ ہے صبر. کچھ بھی کوئی کرے صبر، خاموشی، کوئی جواب نہیں، اللہ تعالیٰ خود دفاع کی صورت پیدا کر دے گا. اور دوسری چیز نماز. کسی وقت گھبراہٹ ہو، کسی وقت کوئی ایسی بات پریشانی ہو، اللہ نے اپنا در ہر وقت کھولا ہے. اٹھے، وضو کرے، وضو کرنے سے آدھا ڈپریشن دور ہو جائے گا، اور دو نفل پڑھے اور دعا مانگے، اور انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ جب انسان انسانوں پہ ڈپینڈ کرتا نا، اچھا یہ یوں ہو گیا، اب میں کس کو کانٹیکٹ کروں، کون فلاں کو سمجھائے، کون میرا دفاع کرے، نہیں، وہ سب سے بڑی طاقت، اس کا سہارا. زندگی کا ایک اصول بن، اگر واقعی دین کی خدمت کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے، ورنہ آپ کس کس کو چپ کرائیں، کس کس کو سمجھائیں، کس کس کو اپنے دل کو کھول کے بتائیں کہ دیکھو میری نیت بڑی اچھی ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں. ہمیں انسانوں کے سامنے سچا نہیں ہونا، جس رب کے سامنے سچا ہونا. اگر واقعی ہم سچے ہوئے تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی سچ ڈال دے گا، اور اگر وہاں خرابی ہوئی تو ساری دنیا بھی تعریف کے جھنڈے لے کے اٹھ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شیطان نے مختلف طرح کی وسوسہ اندازیاں کرتے کرتے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا. اور جو ہی انہوں نے پھل کھایا، فلما ذاق الشجرہ، کھایا بھی نہیں چکھا، ذاقہ ذائقہ سے ہوتا ہے، جو ہی اس کو ٹیسٹ ہی کیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے لباس اتر گئے اور ان کے جسم ننگے ہو گئے. چونکہ شرم و حیا انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، اس لیے کسی کے بھی کہے بغیر، کسی کے بھی بتائے بغیر، فوراً ہی انہوں نے کیا کیا، وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ، چپکانا شروع کر دیا. علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو. اب یہ نہیں بتایا گیا کس چیز کے پتے تھے، بہرحال ایسے ہی ہوں گے کہ جس سے وہ اپنے جسم کو چھپا سکیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، تم سے کہا نہ تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس پر دونوں نے اقرار کر لیا. اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، جو ایک سکھائی ہوئی چیز نہیں، ایک جبلت میں ڈالی ہوئی چیز ہے، اس کی انسٹنکٹ میں ہے، اس کے اندر الہام کی ہوئی ہے. جیسے ایک بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ دودھ کیسے پیا جاتا ہے یا ماں کا دودھ کیسے پیتے ہیں، کسی نے نہیں سکھایا ہوتا، لیکن اگر آپ بالکل نیو بورن بیبی کو ماں کے ساتھ لگائیں تو فوراً دودھ پینا شروع کر دے گا. تو یہ تعلیم اسے کس نے دی؟ اللہ نے دی، کسی نے ٹریننگ نہیں دی. لکھنے کی ٹریننگ آپ دیتے ہیں لیکن دودھ پینے کی وہ آلریڈی لے کر آتا ہے. تو اسی طرح شرم و حیا کا جذبہ جو ہے وہ بھی ماں کے پیٹ سے انسان لے کر آتا ہے. شیطان نے پہلی چال جو انسان کو فطرت کی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی، وہ اس کی شرم و حیا پر ضرب تھی. اس سے ایسا کام کروایا جس سے ان کا لباس اتروا دیا. اور یہ کام ایسے طریقے سے کیا کہ بظاہر اسے یہ کہنا نہیں پڑا کہ تم لباس اتارو، ایسی ایسی ترغیبات دیں، اس عمل کو اتنا خوبصورت بنایا کہ بالآخر وہ اس میں ٹریپ ہو گئے. آج بھی شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اسے ایسے کاموں میں الجھا دیا جائے جو اس کی حیا کو تار تار کر دیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ پر آپ کو بتایا تھا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حیا اور ایمان، الحیاء والایمان قرناء، ساتھی ہیں، دوست ہیں. اگر ایک ان میں سے اٹھا لیا جائے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے. جہاں حیا نہ رہے وہاں ایمان نہیں رہتا، اور جہاں ایمان نہ رہے وہاں باقی کوئی نیکی کا کام کیسے ہوگا؟ پھر نیکی میں دلچسپی ہی نہیں رہتی، کسی اچھے کام کا کوئی شوق ہی نہیں رہتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.